بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، آج بتاریخ 19 نومبر 2014 گروپ سوائی شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 51 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے قبل گروپ نمبر 8 کے سوالات رہ گئے تھے، گروپ نمبر 8 سے ہم شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 8 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی لڑکے کے لیے جائز ہے کہ اپنے ماں باپ کے خلاف کسی اپاہج لڑکی سے نکاح کرے، کیا ایسا کرنے پر اس کا نکاح ہوگا یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، جہاں تک شادی کا معاملہ ہے، یہ لڑکے کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس میں ماں باپ کی اجازت کا وہ محتاج نہیں ہے، نہ ماں باپ کی رعایت یہ ضروری ہے کہ نہیں. اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایسی لڑکی ہے جس کی مدد ضروری ہے اور اس سے قریب رہنا ہے، ورنہ وہ اس کے کوئی مطلب لے گا نہیں اور ایسے اس کے بھٹکنے گا، یعنی اس کے ماں باپ کے لیے پریشانی ہے، تو اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا نکاح مناسب ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ کوشش کرے کہ حکمت عملی کی اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی، بھائی وہ کوشش کرے اور درمیان میں کچھ لوگوں کو ڈالے، ہے کہ نہیں، کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں. حالانکہ الحال سے جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی رضامندی کے لیے وہ اس کو قربان کرے، یہ بات کی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک نکاح کے مناسب ہونے کا تعلق ہے، نکاح مناسب ہے.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا فون پر نکاح جائز ہے؟
کبھی دیکھیے، فون پر نکاح کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن بہت سے علماء اس سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتائج بعد میں برے نکلتے ہیں. خدا نہ خاصا درمیان میں اختلاف ہو گیا، شوہر انکار کرے کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں موجود ہی نہیں تھا، مجھے ویسے ہی پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور آج تک جانتے امانت داری ختم ہو گئی، آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ ہم نے قبول نہیں کیا تھا. تو جو لوگ تک لگاتے ہیں، یہی کہ گھر سے بھی اور ادھر سے ہو کہ اس لڑکے کی آواز کو پہچان رہے ہیں اور اس کو بھی پانچ آواز پہچان رہے ہیں اور درمیان میں ایسے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے. لیکن جو مستقبل میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے علماء کیا اسے منع کر رہے ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا آسان حل ہے ہمارے یہاں، پتا نہیں تو نہیں لوگ کھولتے. اصل چیز یہ ہے کہ شوہر کسی بھی آدمی کو، اپنے آپ میں والد کو، اپنے بھائی کو وہاں پر وکیل بنا دے کہ بھائی ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ وکیل بن کر کے میرا نکاح بنا لڑکی سے کر کے ختم ہو گئی بات.
قبول ہے جو بولیں گے وہ کون بولے گا؟
جب وکیل بن گیا جو ہے ٹھیک ہے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں صاحب کی لڑکی کو، ہے نا، آپ جس کے وکیل ہیں، آپ کی وکالت میں ان کی عدم دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ قبول کرتے ہیں، ختم ہو گئے.
یعنی وہاں پر بھی یہ جملہ تیار کرنا پڑے گا، میں فلاں اور فلاں کی طرف
سے
قبول کرتا ہوں.
نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ میں قبول کرتا ہوں. جب سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہاں قاضی ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے، وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی فلاں کی لڑکی کو اس نے اپنے
لوگوں کو، یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ اسی سے نکاح ہو گیا.
نہیں نہیں، وہ تو قاضی کے لیے ہوگا، اس کی نیت پر نہیں رہے گا، قاضی کی نیت پر رہے گا، اس کی نیت پر نہیں رہے گا.
اگلا سوال ہے، ساتھی میں ایک پوسٹ بھیجی ہے مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ کی، جس پوسٹ کے اندر لکھا گیا پرانی تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام یا مال و دولت یا اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر حفاظت حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے اور باطن کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یہ ذوق جو در حقیقت جسم و جان کا ذوق نہیں بلکہ قلب و ایمان کا ذوق ہے، جب کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے عزت و شرافت کے تمام احساسات خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور اعلی اعلیٰ خدمت کو انجام دینا جو درکنار وہ خود اپنے آپ کو بھی حق کے راستے پر قائم رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکتی.
بالکل برحق ہے، بالکل برحق ہے. اور سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران میں، اور سورہ انفال میں جہاں پر جہاد اور اس قسم کی احکام دیے گئے ہیں، ان جہاد والی آیات پہلے انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پر.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس امام جو امین کہے اور جو امام کی امین کے ساتھ اور فرشتے امین کہتے ہیں، تو جس کا امین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جیسے امام صاحب ولد عالم کہتے ہیں تو سارے لوگ آمین کہتے ہیں, تو اصل چیز کیا ہے, کیسے عمل ہونا چاہیے؟
صحیح, دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں مختلف ہیں, دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں, اذا امن الامام فامنوا, اور ایک حدیث میں ہے اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمین, فقولوا آمین. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ دونوں طریقہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ امام فارغ ہو جائے تو وہ آمین جیسے شروع کرے ایسے آپ بھی شروع کریے, اس کے ساتھ شروع کیجیے. لیکن ایک ایسا اوقات امام کیا ہے غالین پڑھاؤ پھر سانس لے رہا ہے نا, تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے آمین کو سنیے, اس کے الگ والین کہنے پر آپ آمین کہہ لیجیے. یا امام حنفی ہو وہ آمین کہتا ہی نہیں بلند آواز سے, ہے کہ نہیں, تو اس کے آمین کا انتظار نہیں کر.
اگلا سوال ہے, چار رکعت والی نماز میں دو رکعت میں تشہد کرنا بھول جائے. میں یہاں پر یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں, جیسے کہ اس سے پہلے والی سیریز ایس ایس ایم ایس 50 پارٹ بی میں تقریباً یہ مسئلہ آیا تھا, شاید ہمارے بولنے میں یا سننے میں کمی رہ گئی تھی, جس کی وجہ سے شیخ صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے یعنی یوں سمجھا تھا کہ وہ دو رکعت نماز ادا کر رہا ہے, کیونکہ ہے سنت نماز ہے دو دو رکعت. لیکن اگر اس صاحب کی نیت اگر چار تھی, تو میں اس سوال کو پھر دوبارہ شیخ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص چار رکعت سنت کی نیت کیا ہو اور دو رکعت پر اگر نہ بیٹھے, بھول جائے اور اٹھ جائے, تو اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو نوافل میں جو نوافل مطلقہ ہیں یا نوافل نماز سے آگے اور پہلے کی, جن نوافل کے لیے یہ نہیں آیا ہوا ہے کہ وہ چاروں ایک رکعت ایک طرح سے پڑھی جائیں, ان کو دو دو کر کے ہی پڑھا جائے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان الفاظ میں بھی صحیح ہے کہ صلاۃ اللیل والنہاری مثنا مثنا, رات اور دن کی نماز کیا ہے, دو دو رکعت ہی. تو کہے اپنی چیز یہ ہے, لیکن اگر کوئی آدمی سنا ہے علماء سے یا ایسا سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی چار رکعت بھی ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, یا ان علماء کے قول پر عمل کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں اصل حدیث صلاۃ اللیل ہی ہے, صلاۃ النہار کا جو ہے وہ شاد اور زیادتی ہے کہ رات کی نماز ہے, لیکن دن کی نماز کی آپ نے نہیں بیان فرمایا, چار پڑھ رہا ہے, تو اگر وہ دوسری رکعت پر بھول کر کے کھڑا ہوگا تو اس کو واپس نہیں آنا ہے. جس طریقے سے فرض نماز کا حکم ویسے اس کا بھی حکم رہے گا, یعنی اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا. اگر برابر کھڑے ہونے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے, اس کے بعد سجدہ سہو نہیں ہے. لیکن کھڑا ہو گیا تھا یا کھڑا ہونے کے بالکل قریب ہے تو اس میں اور کھڑا ہونے میں چند سیکنڈ کے لمحات کا فاصلہ ہے, یعنی گویا کہ کھڑے ہونے کے بالکل کھڑا ہی ہے, تو ایسی صورت میں وہ واپس نہیں ہوگا, اپنی نماز کو پوری کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا, جیسا کہ فرض نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحت کے ساتھ سنن وغیرہ میں موجود ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک سے پہلے بھی نام تمانا پوچھا تھا, وہ نام ہے حائقہ امام, اس کا معنی پوچھتے
ہیں. دیکھیے, حائقہ عربی زبان میں قرآن مجید میں ہے, وحاق بآل فرعون سوء العذاب, سوء العذاب, حاق بآل فرعون, فرعون کو گھیر لیا ہے, تو حاقہ کے معنی کیا ہے, گھیر لینے والی ہے نا. اسی طریقے سے حاقہ کے معنی ایک آتا ہے کہ جھاڑو لگانا بھی آتا ہے, تو حائقہ مانا کیا ہوگا, جھاڑو لگانے والی, طریقے سے یہ مانا صحیح نہیں ہے. بہتر ہے کہ ایسا نام نہ رکھا جائے, لیکن اگر کسی کا بن گیا پاسپورٹ قانون وغیرہ پچھڑ گیا تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے لیے انسان بہتر ہے ایسے ناموں کے بدلے انسان خلیت سے کسی کو مشہور کر دے. جی,
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم نے ہم سے پوچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کیوں رکھتے ہیں, اس کا میں کیا جواب
ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, ہے نا, اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے, لوگوں نے سوال کیا جائے گا. ربک یخلق ما یشاء ویختار, ہمارے رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبی اور صلاحیت دیکھی جو دوسرے لوگوں میں نہیں تھی, اس لیے انہیں سب پسند کر لیا اور محبوب اپنا بنا لیا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکتے وقت اور کھانستے وقت منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہوں؟
کیونکہ جہاں تک جمائی سے متعلق ہے اور حدیث بالکل واضح ہے اور امام بخاری کی رقم مقدم ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. البتہ چھینکنے سے یا کھانسنے کے وقت مجھے وقت حاضر میں اس وقت کوئی حدیث یاد نہیں ہے. حالانکہ جب ہم نے چھینک کے جو آداب پر یہ درس دیا تھا تو اس میں اس ادب کو بھی ذکر کیا ہے, اس ادب کو بھی ذکر کیا ہے. اب یہ ذہن میں اس وقت میرے بات نہیں, کسی حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ بات کہی تھی یا علماء نے جو چھینک کی آداب نقل کی اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی, واللہ اعلم. اگلے مجلس میں اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. جی
سوال ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کس وقت پڑھی جائے گی, یعنی شادی کا سوال نماز جنازہ غائبانہ اس تعلق سے ہے کہ کیا کسی کی باڈی لاس ہو جائے جیسے سمندر میں یا کوئی حادثے میں جس کی باڈی گم ہو جائے, کیا اسی کے لیے نماز جنازہ پڑھی جائے گی, یا کہیں پر دور اگر وفات پا جائے آدمی یا کسی کی اگر نہ پڑھی جائے نماز جنازہ اسی وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی, یا جس کی نماز جنازہ کسی اور ملک میں ہو چکی ہے اور دوسرے ملک میں اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یعنی غائبانہ نماز جنازہ کا کہاں تک اس کا اطلاق ہوتا ہے.
دیکھیے جہاں تک اپنے اتنے مطالعہ سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, نماز جنازہ غائبانہ نہ تو سنت راتبہ ہے کہ ہر ایک نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے, اور نہ ہی نماز جنازہ غائبانہ ایسا ہے جس طریقے سے حناف وغیرہ کہتے ہیں تو پڑھنی جائز ہے ہی نہیں ہے, اور نہ تو یہی کوئی قید ہے کہ اسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو, جیسا کہ ہمارے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے, نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہے, اور یہ کہیں بھی مذکور نہیں کہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ وہاں لوگوں نے پڑھی نہیں تھی, صحیح کہ نہیں ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے یا جس سال آپ کی بات اس سال آج صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ سید مسلم شریف کی روایت سے اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلى على احد صلاته على الميت ثم رق المنبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی جنازہ ایسے ہی پڑھی جیسے میت کی پڑھی جاتی ہے, پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے, اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہاں کہاں پڑھی تھی آپ نے, مسجد کے اندر پڑھی تھی, تو گویا یہ بھی تو غائبانہ ہوا کہ نہیں غائب ہونا. تو یہ دو حدیثیں تو بالکل واضح اور صحیح ہیں, البتہ ضعیف حدیثیں بھی سلسلے میں وارد ہیں, جیسے کہ حضرت حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں معاویہ بن معاویہ المیسی کے بارے میں لکھا ہے, اس کو تقویت دی ہے کہ اس کی کچھ حق بتائی, لیکن اگر انہیں دونوں واقعوں کو لے لیا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو ذرا بڑے شہر شان ہے یا اس کا بڑا احسان ہے کس کے اوپر, اسلام اور مسلمانوں کے اوپر, جیسے نجاشی کا تھا, اسلام اور اس کا احسان ہے, تو ایسے شخص کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے, ہاں اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی.
اگلا سوال ہے ساتھی جی, پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جوڑے کی رقم شادی میں بہت زیادہ لی جاتی ہے, اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ چاہیے
یہ بالکل غلط رسم ہے, اسے ختم کرنا چاہیے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی, پوچھتے ہیں کہ حدیث کی اسنادی حیثیت کیا ہے جس میں یہ آیا ہے کہ محرم کے دن اگر آپ نے دسترخوان کو ہر چیز سے بھرو گے تو سال بھر اس کے لیے اللہ تمہیں یہ چیزیں میسر کرتا رہے گا.
صحیح, دیکھیے یہ حدیث علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ حدیث ضعیف ہے, بلکہ سخت ضعیف ہے. بعض لوگ چونکہ صحابی ہمارے تابعی ہمارے پاس سفیان ہیں, ان کا ہم نے تجربہ کیا کئی سال اور اس کو پورا پایا, اس تجربے کی بنیاد پر ہمارے بعض اہل حدیث بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شریعت تجربے سے, شریعت کا معاملہ تجربے سے نہیں ہے, شریعت کا معاملہ دلائل سے ہے, کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کو بڑی وسعت دے دی گئی, لہذا اس سے پرہیز کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حدیثوں کو رواج دینے میں ناصبیوں کا بہت بڑا حال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تین گروپ ہوئے تھے مسلمانوں کے, ایک شیعوں کا تھا جو انہوں نے 10 محرم کو ماتم کا دن منا لیا, اور دوسرا ناصبیوں کا تھا جنہوں نے اس دن کو خوشی کا دن منا لیا. تو انہوں نے شیعوں نے اس سلسلے میں حدیثیں گڑھی اور لوگوں نے اس سلسلے میں حدیثیں گڑھی. اہل سنت والجماعت کا جو معتدل فرقہ ہے उसने उन्हें ना ईद का दिन मुकर्रम दिया, ईद का दिन बताया ना मातम का दिन, आम दिनों तरीके से वो एक दिन रहा है। जी
अगला सवाल है साथी पूछेंगे कि सर मेरे एक पड़ोसी हैं और जो जिन्होंने गैरुल्लाह के नाम पर बकरा जुबा किया, उसने दावत दी तो लिहाजा उसने ना मैं खुद गया और ना मैंने अपने घर से किसी शख्स को भेजा, तो क्या मैंने गलत किया या सही किया?
बिल्कुल वो मुर्दा है, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर जबा किया गया है या गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा गया है, अगर कि अल्लाह का नाम भी जबा किया जा रहा है, गैरुल्लाह की रजा के लिए उसे जबा किया जा रहा है, अगर कि बिस्मिल्लाह अल्लाह को अकबर कह करके, तो वहाँ उहिन्न लिगैरिल्लाह में दाखिल है, जिसको कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। जी
अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि क्या जमात की नमाज में कोई तशहुद, कोई शख्स आखिरी तशहुद में अगर शामिल हो जाए तो क्या उसको जमात का सवाब मिलेगा या नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो क्या ऐसा शख्स जब अगर कोई दूसरी जमात अगर नजर आ जाए तो दोबारा उसी नमाज से दूसरी जमात से मिलकर पढ़ सकता है या नहीं?
भाई देखिए, अगर उसमें शामिल हो गया है, उसमें शामिल हो गया है तब उसकी फर्ज नमाज तो हो गई, तो उसी को दोबारा एक कोई नमाज दो बार नहीं पढ़ी जाती है। कोई नमाज
फजीलत हासिल करने की,
फजीलत हासिल करने की ना दो बार नहीं पढ़ी जाती है। आपकी नीयत अगर दुरुस्त रही है, जमात में आना आपकी तरफ से कोटा ही नहीं रही है, सुस्ती नहीं है नसीब आने से, तो आपको जमात का सवाब तो मिलने वाला ही है। अलबत्ता अगर कोई दूसरी जमात खड़ी है, आप नसीब की नीयत उसमें शामिल हो जाए, तो आपको नसीब का सवाब मिलेगा।
अगला सवाल है साथी ने एक पोस्ट भेजा है, उसके बारे में चाहे दरियाफ्त करते हैं। जुमा की रात सूरह दुखान पढ़ने पर, यानी पारा नंबर 25, जो शख्स जुमा की रात में सूरह पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। दूसरी रिवायत में सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, क्या ये सही है?
हदीस तिर्मिज़ी में है, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह इस हदीस को नकल करने के बाद बयान करते हैं कि मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह इस हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं।
अगला सवाल साथी ने पोस्ट भेजा है कि डेंगू वायरस के इलाज कुरान पाक की इस सूरह सूरह अनाम की आयत नंबर 16 और 17 दम करने के साथ खत्म हो जाता है, क्या ये चीज सही है कि शरीयत में मौजूद?
भाई ये शरीयत में नहीं, लेकिन कुरान पूरा का पूरा शिफा है। अगर अल्लाह ताला के किसी ने बंदे सही वाकिया ने तजर्बा किया है और अमल करता है तो कोई हर्ज की बात नहीं।
अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि बुलेट डोनेट करना कैसा है?
ये यानी मतलब क्या?
खून दिया जाता है, दिया जाता है,
कोई हर्जा नहीं। किसी की जान बचाने के लिए अगर अपने आप खून देते हैं नहीं है तो कोई हर की बात नहीं।
अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि फ़ज़ाइल दुरूद में है कि जो शख्स जुमा के दिन 70 बार दुरूद पढ़ेगा उसके 70 साल के गुनाह माफ किए जाएंगे, मेहरबानी करके क्लियरफाई करें।
ऐसी कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता जहाँ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन दुरूद पढ़ने का सवाल है, वो तो 17 उसका जिक्र है सुन्नत अबू दाऊद वगैरह में, ऐसे नहीं है। जुमा का दिन सबसे बेहतर दिन है, उस दिन तुम्हें अगर कसरत से दुरूद भेजा तो, लेकिन उसके तादाद की कोई चाहिए नहीं।
अगला सवाल है साथी पूछते हैं कि डॉक्टर राकेश नाइक के बारे में बताएं कि ये सही है या गलत है, बाद लोग इन्हें सही कहते हैं और बाद लोग गलत कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ?
सर देखिए, असल में मुश्किल है कि हमारे यहाँ शख्सियात का मसला अजीब रहा है, खुश हमारे हिंदू पार्टी बाद शख्सियात हैं कि कुछ लोग उनको इस तरीके से मानते हैं कि अब ये समझते हैं कि इनके अलावा कोई दूसरा आलिम नहीं है और उनके अलावा किसी और की सुनना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ उसका रिएक्शन जो हुआ करता है वो ये रहता है कुछ लोग ऐसा उनको बनाते हैं कि वो किसी इल्म के लायक है नहीं, उनका कोई इल्म ही नहीं है। ये दोनों बातें गलत हैं। राकिब नाइक साहब अपने एक अंदाज में गैर मुस्लिमों के अंदर जो काम कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम के करीब लाना चाहते हैं, ये उनकी कोशिश है। हमें चाहिए कि उनकी जो बातें कुरान हदीस से या शरा के मुआसब रहती हैं उनसे हम फायदा हासिल करें, और जो उससे दूर हैं हम उनसे परहेज करें। और उसका सबसे आसान तरीका है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को आलिम न समझा जाए और उनसे हराम और हलाल के मसाइल न पूछा जाए और न उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, اور باقی ان کا جو مناظرہ ہے مخالفین کو خاموش کرنا ہے اپنی حجت سے عیب نہیں ہے, یہ ان کا اپنا فن ہے, موضوع ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد فرمائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ پر پرانی آیات وغیرہ نہیں بھیجنا چاہیے, کیا اس طریقے سے کوئی ممانعت ہے یا صحیح نہیں ہے یہ کام؟
بھائی ظاہر بات ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ واٹس ایپ وغیرہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا نہیں. اب جہاں تک بعض علماء نے اگر کچھ کہا ہو, مجھے یاد نہیں کسی عالم نے منع کیا ہے, لیکن اگر منع کیا ہے تو کس وجہ سے منع کیا اس کو سامنے رکھا جائے کہ آیا وہ شرعی حدود میں آتا ہے کہ نہیں. ظاہر بات یہ ایک وسیلہ ہے خیر کی بات, دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر کسی کے پاس ہے اس کی بے حرمتی یا اس کا امتحان نہیں ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, جیسے کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جو بینک میں سود جمع ہے اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟
بھائی اس سلسلے میں ہم نے, میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں, کسی بھی فرزن فرزن شخص کو
اسی سلسلے میں ایک اگلا سوال بھی ہے کہ اگلے گروپ سے دوسرے گروپ سے سوال ہے کہ ایک ساتھی کے پاس پیسہ ہے جو سود کا, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نہایت ہی غریب انسان ہے ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں, تو کروا سکتے ہیں؟ ہمیں دونوں سوال ایک ساتھ.
اصل میں شیخ صاحب یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تحدید جو ہے آدمی کے لیے کہیں مشکل رہا کرتی ہے. آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, اچھا تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کا رجحان اس کی طرف ہوگا اور اسے کوئی نہ کوئی دلیل آپ ڈھونڈنا چاہیں گے. لیکن آپ کا کسی سے اختلاف ہے نا, تو آپ کا چونکہ دل اس طرف مائل نہیں رہے گا, لہٰذا اس سے آپ روکنا چاہیں گے. تو یہ چیز ہم نے کہا خود اپنے ہاتھ سے صرف کرنے کے بجائے اپنے علاقے میں دیکھے کہ جو سمجھدار امانت دار آدمی ہے اس سے مشورہ کر لے, عالم ہے اس سے مشورہ کر لے کہ فلاں آدمی ہے, آپ میں آپ کو ایک دن دو دن تین دن کا موقع دیتا ہوں, اس کے حالات کو دیکھ کر کے آپ بتائیے آیا اس کے لیے دینا جائز ہے کہ نہیں جائز.
گروپ نمبر ایک کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ حدیث اور متن میں کیا لنک ہے, یعنی کیا فرق ہے دونوں؟
اصل میں دیکھیے حدیث سند اور متن دونوں کا نام ہے, سند اور متن دونوں کا نام ہے. متن حدیث یعنی جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہوتا ہے وہ متن کہلاتا ہے, اور اس کے پہلے صحابی اور اس کے بعد ہے اسمت کہلاتی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے, عشاء کی فرض نماز کے بعد اس نے قضا نماز ادا کرنے کی نیت کی, نیت باندھتے وقت اس نے مغرب کی قضا کی نیت کی, لیکن نیت باندھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی, یعنی پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے عصر کی نماز چھوڑی تھی, عشاء کی نماز کے بعد اس نے عصر کی نماز پڑھنا تھا, قضا کرنا تھا, لیکن اس نے نیت کی مغرب کی نماز کی, بعد میں یاد آیا کہ میری عصر کی نہیں چھٹی تھی, مغرب کی نہیں چھٹی بلکہ عصر کی چھٹی تھی.
لیکن اس پر ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو نیت اس نے کی ہے, نیت سے کیا مراد لے رہا ہے؟ زبان سے جو نیت کرتے ہیں وہ مراد لے رہا ہے یا دل سے نیت جو کرتے ہیں؟ اگر زبان سے جو نیت کرتے ہیں وہ مراد لے رہا ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں, دل کا اصل اعتبار ہے کہ نہیں, وہ اپنی نماز کو پوری کرے. اور اگر نہیں کھڑا ہوا اور دل ہی سے نکاح میں مغرب پڑھنے جا رہا ہوں ہے کہ نہیں ہے, ظاہر بات یہ نماز اس کی مناقب اثر کی نہیں ہوگی, اس کو یا تو توڑ دے یا پھر اس کو نفل کے طور پر دو رکعت پڑھ کر کے پھر نئی سرے سے عشاء کی نماز کی نیت باندھے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں جس سے پہلے بھی یہ سوال گزر گیا کہ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں اور تشہد کے وقت جو انگلی بعض حضرات جو ایک مرتبہ انگلی حرکت دے کر رکا دیتے ہیں اور بعض حضرات مکمل طور پر انگلی تشہد میں حرکت دیتے ہیں, دونوں میں صحیح بات کیا ہے؟
بھائی دیکھیے اس سلسلے میں میری کمزوری سمجھے یہ کیا ہے, میں اسے وسعت پر محمول کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہے بعض وقت کے کانا یشیر ہو گیا, بعض وقت میں یفرزق ہوا, بعض روایت میں یدعو بہا ہے کہ نہیں. اب اس کی کوئی تحدید نہیں آئی ہوئی ہے کہ کس وقت اور کیسے ہو جاتا, لہذا ایک آدمی ہے جس عالم کی رائے سے وہ متفق ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جو ہے مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے بہت پسند ہے, علامہ البانی کی رائے بہت پسند آئی, علامہ البانی رحمہ اللہ کی رائے جو ہے کہ وہ اس سے حرکت دیتا رہے ہے کہ نہیں. اگر تو سننا ابو داؤد میں ہے کہ لا یحرکھا لیکن یحرکھا یہ
مثبت ہے اور مثبت نفی کے اوپر غالب رہا کرتا ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یدعو بہا اس طرح کا حرکت دیتا رہے اور جہاں پر دعا کا لفظ آئے تو مدعو کے اوپر ہونے کی وجہ سے نیت سے اپنی انگلی کو بھی اٹھا لے. ایسا حرکت دے رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ.
ابھی سوال کرتے ہیں کہ طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟
بھائی میرے نزدیک طلاق مکروہ ہے بغیر کسی عذر کے, یعنی حکمن اصلاً کیا ہے حضر ہے. اور یہی امام تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی رائے ہے اور یہی رائے نواز صدیق حسن خاں رحمہ اللہ وغیرہ کی بھی ہے کہ اصل کیا ہے طلاق کے بارے میں حضر ہے یعنی ممنوح ہے. اور اس کی وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسے ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنا وہ عرش ڈالتا ہے اور جو آتا ہے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, کوئی کہتا ہم نے ایسا کیا کوئی کہتا ایسا کیا, لیکن ایک آتا ہے کہتے ہم نے میاں بیوی کے اندر تکلیف ڈال دی, اس سے بڑا ہی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہے سنا ابو داؤد وغیرہ کی جو علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے, بعض علماء اسے صحیح کہتے ہیں زبیر علی زئی وغیرہ ہیں اور بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں کہ اب غد الحلال الى الله الى الله اطلع ہے نا. تو اصل چیز کیا ہے اس میں حضر ہے. ہاں اس کے علاوہ طلاق دینا کبھی واجب ہوگا کبھی مستحب ہوگا اور کبھی جائز ہوگا اور کبھی حرام ہوگا ہے نا, کبھی مکروہ ہوگا. یعنی طلاق کے اوپر یہ پانچوں احکام آئیں گے اور ظاہر بات اس کی الگ الگ تفصیل ہے. الا کل حال اگر انسان حاجت مند نہیں ہے تو اس کے لیے طلاق دینا کیا ہے مکروہ ہے. اور اگر انسان کے طلاق دینے سے اس کا دینی بڑا نقصان ہو رہا ہے یعنی گناہ میں پڑ جانے کو اس کو خطرہ ہے, یا عورت کا بڑا نقصان ہے اس کے ماں باپ جسے آج کل ہوتا ہے نا ایک بار کسی طریقے سے بیچارے شادی کرتے ہیں دوبارہ نہیں, تو ایسے اگر بلا وجہ دے رہا کہے نہ جائے تو.
اگلا سوال ساتھی میں ایک پوسٹ بھیجا ہے جو کسی محترم صاحب جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر رد کرتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں ہے حرام ہے, تو اسی پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے جو حدیث پیش کی ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث کا حوالہ کہاں تک صحیح ہے.
وہ حدیث ضعیف ہے, مالک الدار جو ہیں وہ ایک مجہول راوی ہیں تابعی ہیں ہے نا, اس لیے حافظ ابن حجر نے کہا کہ مالک الدار تک یہ سند صحیح ہے. وہ کہنا حج میں اس کو صحیح کہا صحیح نہیں کہنا کیا مالک الدار تک یہ سند صحیح ہے کہ نہیں, اس کے اوپر رات الحال تفصیل علامہ البانی رحمہ اللہ کی وسیلہ کے اندر موجود ہے, اس سے دیکھ لیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں ایسی کوئی دعا ہے کوئی یا کوئی صورت ہے جسے پڑھنے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے عورت شدید درد وجہ سے بڑھ سکتی ہو؟
اللہ کل حال بعض علماء کے جو تجربات ہوں جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں, ورنہ کوئی حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا خبروں میں انبیاء اور اولیاء اللہ سے زندہ ہیں؟ کچھ بریلوی حضرات اس آیت پر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں لا تقل لهم اموات بل هم احیاء. شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو عقلی و نقلی دلائل سے واضح کریں.
صحیح ہے کہ عقلی و نقلی دلائل سے واضح کرنے کے لیے میرا وہ جو بیان روح سے متعلق یا قبر کے اللہ سے متعلق یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اس کو سن لیں. اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء و احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں پر اپنے نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان دینا چاہیے کہ غیب کی بات کو جہاں تک وارد ہے وہیں تک لیا جائے, اس سے آگے نہ بڑھا جائے, اس پر مثالیں نہ دی جائیں, اس پر دوسری چیزوں قیاس نہ کیا جائے. وہ زندگی کیسی اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ مردے کو لوگ چارپائی پر رکھا جاتا ہے, اگر نیک ہے کیا کہ قدمونی قدمونی مجھے آگے لے کے وہ آگے لے کے چلو, اور اگر برا ہے تو کہتا ہے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. ظاہر بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اور آپ فضل کو مسدوب ہیں, سچے ہیں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یقیناً وہ بولتا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی آدمی نہ تو اس کے منہ کی ہوش سے حرکت دیکھتا ہے اور نہ تو سنتا ہے کہ نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا انکار کریں گے, نہ اس کی تعبیر کریں گے, ہم کہیں حقیقت میں وہ بولتا ہے لیکن اس کے بولنے کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے جس میں الکحل موجود ہو؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی میں الکحل نہ ہو یا ایسا پرفیوم جس پر کچھ نہ لکھا ہو الکحل کے بارے میں وضاحت نہ ہو تو ایسا پرکیں گا آپ نماز پڑھنا
کہ کوئی حرج نہیں. اول ہم تو دیکھیے القرآن کے نجاست کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ اگر وہ نجس ہے کہ دوسری چیز ہے کہ الکوحل اس میں جو رہتا ہے اس کی مقدار تھوڑی جو رہتی ہے اس کے علاوہ جو کپڑے پر رہنے تو اڑ جایا کرتی ہے کپڑے پر, وہاں پر باسی نہیں رہتی. لہٰذا کوئی آدمی اگر احتیاط کرنا چاہتا بھائی نماز کے لیے نہ لگائے, ہے کہ نہیں ہے, ورنہ اگر کوئی اور اگر کوئی لگاتا ہے تو پھر علماء کا پتہ ہے اسلق بن حسین وغیرہ کا, اس کے جواب کے لیے ان کے پیچھے بھی دھندہ لے کر کے نہ پڑھ رہے. ہمارے ہوتا کیا ہے بعض اختلافی مسائل میں اگر آدمی کسی چیز کا قائل نہیں ہوتا دوسرے اس کا قائل کرنا چاہتا ہے, لیکن اختلافی مسئلے میں یہ تشدد برتنا ہمارے سلف یا ہمارے علماء کا طریقہ نہیں ہے.
اگلا سوال تھا کہ قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
بھائی دیکھیے قبرستان خاص قبروں کو سامنے رکھ کر کے نہیں, لیکن بہت سے قبرستان ہوتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بقی اور اس کے دائیں طرف جو ہے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر آپ مردے کو رکھنے پڑھا کرتے تھے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, امام نے عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی قرات زور سے کر دی, ایک مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کر لقمہ دیا, امام نے پھر زور سے قرآن قرات کرنا بند کر دیا, مذکورہ صورت میں سجدے سے ہوا جی گئی یا نہیں؟
دیکھیے اولن تو مقتدی کو اللہ اکبر نہیں بلکہ سبحان اللہ کہتے سے مطلب پہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر کا کہنا غلط ہے, حدیث شریف میں سبحان اللہ ہے, اللہ اکبر وہاں کا ہے جہاں مجبوری ہو جائے آدمی سمجھ میں پائے ہم کیا کریں, اٹھیں یا بیٹھیں یا کیا کریں, ہے کہ نہیں ہے, لیکن جہاں مجبوری نہیں وہاں کیا کرے گا وہ سبحان اللہ ہی پر اکتفا کرے. اور جہاں تک جہر کا تعلق ہے اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا ہے. ابن ابن عباس کی روایت ہے کہ یسمعون الآیۃ احیانا, کبھی کبھی ہمیں ایک آیت اللہ سے سنا دیا کرتے تھے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, جادو اور ٹونا کے اثرات اور اس کا علاج کیا ہے؟
بھائی دیکھیے اس کا علاج جو اس سلسلے میں لوگ علاج کرتے ہیں اسے علاج کرایا جائے, شرعی دم وغیرہ کرتے ہیں, کچھ چیز پینے کے لیے دیتے ہیں, کچھ نہانے کے لیے دیتے ہیں, اس کا علاج حجامہ کے ذریعے بھی علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے, حجامہ کے ذریعے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس کا علاج اور بعض ہے خاص قسم کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے چوڑیاں اور ناک میں پن پہننا ضروری ہے, اور جب اس عورت کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جاتا ہے موت ہو جاتی ہے تو پھر وہ چوڑیاں اور ناک میں پن وغیرہ نہیں پہن سکتی, اس میں شرعی حکم کیا ہے, کیا اس کی شریعت سے ثابت ہے؟
دیکھیے اگر یہ چیز زینت ہے تو متوقع عنہ استعمال نہیں کرے گی سوگ کے دنوں میں, لیکن سوگ کے بعد استعمال کر سکتی ہے. کل محرم زینت اللہ التي خرج عبادی, البتہ غیر اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی, ہے کہ نہیں ہے. البتہ شادی کے لیے پہننا واجب ہے یہ کوئی ضروری نہیں, بلکہ اگر کسی علاقے میں سعودیہ میں جہاں پر ناک پن نہیں پہنتے, یہاں پر عورتیں نہیں پہنتی ہیں, ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک زینت ہے جس علاقے میں ہے وہاں زینت کے طور پر پہنے, اور جس علاقے میں ہے وہاں پر زینت کے طور پر نہ پہنے. اب کوئی عورت ہے خاص طور پر ماڈرن ہے وہ نہیں چاہتی اپنے ناک کے اندر پہننا, ٹھیک نہیں, اور ویسے دوسرے ذریعے زینت اختیار کریں تو آپ اسے کم مجبور کریں گے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنے بچے کا عید میلاد منانا کیسا ہے؟
دیکھیے ساری چیزیں جو ہے ناجائز, ہم نے غیر قوم سے لی ہے, اس سے کوئی شرعی طور پر ثبوت نہیں, بلکہ یہ ناجائز ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دوران گفتگو شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کیا حکم ہے؟
وہ بنیت کہہ رہا ہے یا بغیر نیت کے کہہ رہا ہے, ہنسی مذاق میں کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے کر رہا ہے, کہہ رہا ہے فرق ہوگا. اگر وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے, اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے, ظاہر بات سب بات طرح حرام ہو جائے گی, اظہار ہوگا جو قسم کا فرق ہوگا, یعنی علماء کے مختلف مسئلہ ہے کہ نہیں ہے اپنی کی. اور اگر جو ہے اس کے مذاق میں کہہ دیا کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے, اگر کہہ دیا تو اس سے کوئی حکم نہیں ہوتا ہے.
جبکہ کلام کے طور پر اگر کوئی کسی کو ماں ماں کہنے کی عادت ہو بار بار,
نہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا,
ماں ایسا بھی
پرہیز کرنا چاہیے, ماں نہیں ہے وہ. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں بدعتی و قبر پرست کو اہل حدیث کی مسجد میں مؤذن اور اس کی صفائی کے لیے رکھنا کیسا ہے؟
بھائی قبر پرست کو تو نہیں رکھنا چاہیے, اگر آپ جانتے ہیں, لیکن یہ قبر پرست کا ہمارے یہاں ایک بڑا عام مفہوم لے لیتے ہیں, کوئی قبر پرست نہ ہو صرف خاندان سالوں کا تھا اس کو بھی ٹھیک نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جائے قبروں پر سجدہ کرتا ہے, صرف یہ ہے بھائی اس کا قائل ہے کہ قبر والوں سے وسیلہ لینا چاہیے اتنا ہے, تو اس کو اپنے قریب لے آئیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب رہ کر کے آپ مزید جو دروس ہوں خطبات ہوں وہ سن کر کے اس کے عقائد درست ہو جائیں جی, لیکن پہلے اگر کوئی ایسا ہے کہ قبر میں جا کے سجدہ کرتا ہے اور قبر والوں سے مانگتا ہے تو اس سے دور رکھ لیجیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مقلدین اہل حدیث کے خلاف کچھ مسائل میں وحید الزماں نواب صدیق حسن خان میر نور الحسن کی کتابوں کا حوالہ دے کر اہل حدیث پر تنقید کرتے ہیں, تو کیا یہ علماء اہل حدیث تھے؟ ان کی کتابوں کے بارے میں برائے کرم روشن ڈالیں.
دیکھیے جہاں تک نواب وحید الزماں رحمہ اللہ کا تعلق ہے, ان کے اندر اہل حدیثوں کے بہت سے مسائل سے ان کے اندر تفرق تھا اور اہل حدیث ان کے اوپر تنقید کرتے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا ایک بار ہم نے ان کی کتاب سے لکھ دکھایا, جب ہم نے یہ کتاب لکھی تو بہت سے اہل حدیث ہمارے بارے میں بدجہ ہو گئے, اور یہ اصل میں وہی چیز تھا, باقی لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے, یہ کافی دنوں تک حنفی رہے ہیں پھر شیعہ رہے ہیں, تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تیز ذہن کے ہوتے ہیں, پچھلی زندگی کا ان کے اوپر بڑا غلط اثر پڑتا ہے, پھر دوبارہ آتے ہیں تو بالکل آزاد ہو جانا چاہتے ہیں ٹھیک نہیں, اور کچھ چیزیں جو پہلی ہے وہ ذہن کے اندر بیٹھی اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے تو وہ غلطیاں ان کے اندر رہ جاتی ہیں, ایسے نواب صاحب کے اندر بات صاحب سے متعلق ہی لگاتے ہیں, تو نواب وحید الزماں کو ہمارے اہل حدیث کبھی بھی اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں مانتے رہے ہیں, مقتدا اور پیشوا نہیں مانتے رہے ہیں, اور نہ اہل حدیث کسی عالم کی تقلید کرتے ہیں. البتہ جہاں تک نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کا تعلق ہے, وہ صرف اہل حدیثوں کے یہاں ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ ایک معتبر عالم دین مانے گئے ہیں. قطر سے ان کی کتابیں ایک نئے انداز میں اچھے تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہیں. وہ اپنے اجتہاد میں علامہ شوقانی رحمہ اللہ وغیرہ سے زیادہ متاثر تھے, تو بعض جزوی مسائل ہیں کہ عام اہل حدیثوں کا اختلاف رہا ہے, لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ عام دنیا کے جو مسلمان ہیں خاص طور بچہ و مزاج ان میں سے بالکل ہر طریقے سے الگ ہی ہو گئے رہے ہوں, ایسا نہیں ہے, اور بہت سے ایسے جو مسائل لا کر کے پیش کیے جاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میرے پاس اب بھی ایک کتاب ہے ایک غازی پوری کی لکھی ہوئی, شاہ نواب صدیق حسن خان کی طرف بارے میں ہو یا نواب وحید الزماں کے بارے میں, سراسر صاف جھوٹ بول کر کام لیا گیا ہے. بعض ایسے مسائل جو خود احناف کے ہیں ان مسائل کو ذکر کر کے نواب صدیق حسن خان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, اور ان تمام باتوں کا ہم نے وہ جو عبد المنعم نقیب جو کوکن کے ایک دیوبند شافعی عالم ہیں صوفی عالم ہیں انہوں نے جو حضرت مسائل لکھا تو اس کا جواب دیا تھا مولانا عبد الواحد صاحب نے انور یوسفی نے, تو اس کا جو مقدمہ کتاب تو ہم نے لکھا ہے تقریباً 8-10 صفحے کے اندر یہ چیزیں ہم نے واضح کر دی ہیں.
اگلا سوال ہے ابھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے روپیے پیسے کو بینک میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں دیکھیے اگر ضرورت ہے یا نہیں ہے, ضرورت سے میری مراد جو ہے مجبوری والی ہے, اگر ضرورت ہے تو رکھیے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نہ رکھیں.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا اور اس کی صحت دریافت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کر کے قرآن و حدیث پر عمل کے بغیر ان کا بھی کوئی چھٹکارا نہ ہوتا. سننے بار میں حدیث ہے, نیچے لکھا ہے کہ حنفیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر کیسے حنفیت کے مطابق حکم کریں گے؟ در مختار مقدمہ کی فضائل امام اعظم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33, کیا یہ چیز صحیح ہے؟
دیکھیے پہلی بات جہاں تک اس میں کوئی بات نہیں صحیح ہے, اس بات کے اندر بھی حدیث موجود ہے, علامہ البانی اور دوسرے علماء اس کو حسن اور صحیح قرار دیتے ہیں ہے کہ نہیں, اور اس کا سب سے واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جب معاملہ آئے گا نا تو سب سے پہلے امت محمدیہ ہی کہ ایک شخص کو آگے کریں گے وہ نماز پڑھے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے. اس کا مطلب یہ واضح کرنے کے لیے کہ میں اب مستقل نبی نہیں بلکہ جو نبی ہیں انہی کی اتباع کے طور پر میں آیا ہوں. اور ظاہر بات یہ تو احناف کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی تو ہوں گے, شافعی کہتے ہیں جو مہدی ہوگا وہ شافعی ہوگا, یا تو لوگوں کے اپنے مقلدین کی اپنی اپنی جو ہے لمبرانیاں ہیں, اس کی وہ حقیقت نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک پوری طرح ختم ہو گیا تھا, پھر مسلمانوں کے درمیان شرک کہاں سے آیا؟
بھائی اس کے متعدد جہالت ہے, شیطان ہے کہ نہیں, پیر پرستی ہے, بزرگ پرستی ہے کہ نہیں ہے. جہالت جہاں عام ہوئی شیطان نے اپنا زور وہاں پر ڈالا, اور آہستہ آہستہ اس طریقے قوم نوح علیہ السلام کے اندر بزرگوں کے بارے میں غلو کرنے سے پیدا ہوئی, ہمارے یہاں بھی بزرگوں میں غلو کرنے سے چیزیں پیدا ہوئی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ بھیجا, اس میں صحت دریافت کرتے ہیں, لا علاج امراض کے لیے قرآنی نسخہ بغوی اصالبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے کان میں سورہ مومنون کی آخری چار آیت پڑھی, وہ اسی وقت اچھا ہو گیا. قرطبی مظہری بحوالہ معارف القرآن کیا کہتے
ہیں؟ حدیث جو ہے اور ضعیف ہے کہ نہیں ہے, امام ابن کثیر نے نقل کیا, اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے, وہ صحیح نہیں ہے. وہ سورہ نور کے سورہ مومنین کے وہ آخری آیت ہے, فحسبتم انما خلقناکم عبثا, اور وہ آدمی سخت بیماریوں میں نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر جادو وغیرہ سکن کا اثر تھا, وہ سفیاب ہو گیا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مہر بندوانے اور ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
اس کا کیا مطلب ہے؟
مہر کتنا باندھنا چاہیے؟
مہر تو ظاہر بات ہے وہ تو باہمی اتفاق کے اوپر ہے, نہ بہت کم ہونا چاہیے نہ بہت ہی زیادہ ہونی چاہیے. اور ادا کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے انسان کو فرصت ملے پڑوں اس کو ادا کر دیں, وہ اس کا اس کے اوپر فرض ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سعودی میں نماز جنازہ میں امام صرف ایک ہی طرف سلام کیوں کہتے ہیں؟ دلیل کے ساتھ جواب دیں.
سر دیکھیے اصل میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وارد نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ثم سلم السلام خیرا ہے کہ نہیں ہے, اور سلام ظاہر بات خیرا تو یہ ایک بات. اس لیے اس سلسلے میں کیا ہے وہ جسے کہتے ہیں وسیع ہے معاملہ, ہے کہ نہیں, ایک طرف یا دونوں طرف اس کی گنجائش ہے.
اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کیا مجدد نام رکھنا صحیح ہے؟
دیکھیے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لقب دینے کا مسئلہ الگ ہے, فرق ہے نام رکھنے اور لقب دینے میں. نام رکھنے کا معنی ہے کہ آدمی یہ نہیں سوچا کہ اس کے اندر پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی, لیکن لقب کا معاملہ کیا ہے, سوچا کہ اس نے آپ نے اس کے اندر ایک چیز یہ دیکھی اور نہیں رکھے جھوٹا اس کا ایک لقب رکھ رہے ہیں, تو لقب کہیں رکھا جائے گا الا یہ کہ وہ واضح ہو جائے اور علماء کا مثلاً نے بڑا طبقہ اس نے مجدد مان لے, ہے کہ نہیں ہے, لیکن نام رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں.
جزاکم اللہ خیر واسم, جو پارٹ اے بی اور سی میں پیش کی گئی ہے, امید سے خود بھی سنیں گے اور لوگوں بھی سنانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. اور تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوال کے سوا یا کسی بھی یونیک اجتماع کے اعلان کے سوا براہ کرم گروپ میں پوسٹ نہ کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.